بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی 8، ڈاکٹر سار احمد بانی تنظیم اسلامی کا یہ خطاب ہے، اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت. صفحہ نمبر 3 پر شروع ہو رہا ہے. اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت. بانی تنظیم اسلامی نے یہ فکر انگیز خطاب اگست 1995 میں شکاگو امریکہ میں بزبان انگریزی فرمایا. خطبہ مسنونہ، متعلقہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور ادعیہ معصورہ کے بعد. محترم خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے اسلام میں اجتماعیت کی اہمیت اور اس کی اساس کے موضوع پر خطاب کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں بنیادی طور پر قرآن مجید کا طالب علم ہوں، اور چونکہ میں اپنے فہم کے مطابق اللہ کی کتاب کے علم اور اس کی حکمت کو عام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لہٰذا آپ مجھے قرآن مجید کا معلم بھی کہہ سکتے ہیں. تاہم آج کا خطاب اصلاً چند احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگا، اور صرف ثانوی درجے میں قرآن آیات کا حوالہ آئے گا. یہ بات انشاءاللہ ایک سادہ سی مثال سے واضح ہو جائے گی کہ میں احادیث کو کیوں بنیاد بنا رہا ہوں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی. ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن حکیم میں نماز کو قائم کرنے پر کس قدر زور دیا گیا ہے. اس عبادت کی اہمیت کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ نماز کے تمام عناصر ترکیبی کا ذکر متفرق طور پر قرآن حکیم میں آیا ہے، جیسے قیام، رکوع، وضو اور تیمم، لیکن نماز کی کوئی واضح شکل اور اس کا مکمل طریقہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا. اقامت صلاۃ کی اہمیت تسلیم، لیکن اس کی عملی صورت کیا ہو، اس عملی صورت کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں. اسی طرح کا معاملہ میرے آج کے موضوع کا ہے، اسلام میں اجتماعیت کی اساس اور اس کے عملی طریقہ کار کو معلوم کرنے کے لیے سنت نبوی ہی سے اصل رہنمائی حاصل ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور مختلف عناصر ترکیبی کا تعلق ہے، تو قرآن حکیم میں اس سے متعلق متعدد اشارے مل سکتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہمارے سامنے اس موضوع کا ایک مکمل اور مربوط خاکہ آ جائے اور اس کے عملی خد و خال واضح ہو جائیں، تو یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیے بغیر ممکن نہیں ہے. اس ضمن میں سب سے پہلے میں جس روایت کی طرف آپ کی توجہات کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں، وہ مشکات المصابی کتاب الامارہ میں مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جامع ترمذی کے حوالے سے موجود ہے. اس روایت کے الفاظ انتہائی اہم ہیں. حضرت حارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا آمرکم بخمسن، اللہ امرنی بہن، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، یعنی جماعت، سننا، اطاعت کرنا، ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. میرا گمان ہے کہ آپ میں سے اکثر نے یہ حدیث پہلی مرتبہ سنی ہوگی. اس روایت کا تقابل اگر آپ اس انتہائی مشہور روایت سے کریں جس میں اسلام کے پانچ ارکان کا ذکر ہے، تو بظاہر ایک عجیب تضاد ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. صحیح البخاری باب بنی الاسلام علی خمس، و صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان و ارکان الاسلام و دائمہ العظام. اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے پانچ ارکان کا تصور اسی حدیث سے اخذ کیا گیا ہے، اور یہ کہ یہ حدیث انتہائی عام ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے اور مختلف طریقوں سے اس کا حوالہ آتا ہے. حالانکہ اگر آپ اس روایت کے الفاظ پر غور کریں تو آپ صاف طور پر محسوس کریں گے کہ اس حدیث میں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے. یہ ایک حقیقت کا اظہار تو ہے لیکن کلام انشائیہ نہیں ہے. کوئی واضح حکم نہیں دیا جا رہا۔ دوسری طرف وہ روایت دیکھیے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس میں صریح الفاظ اور انتہائی تاکیدی اسلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانچ باتوں کا حکم دیا ہے، یعنی جماعت، سمع و طاعت، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اس کے باوجود یہ حدیث وہ ہے جس سے لوگ بالعموم واقف نہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اس روایت کے وجود ہی سے بے خبر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس بے خبری کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں۔ یہ تقریباً 20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ میرا اس حدیث کے ساتھ تعارف مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی مرحوم کے ذریعے ہوا۔ مولانا آزاد نے 1912 میں اپنے جریدے الہلال میں اور مولانا مودودی نے 1946 میں مراد پور سیالکوٹ کی ایک تقریر میں، جو شہادت حق کے نام سے مطبوعہ موجود ہے، اس حدیث کا حوالہ دیا تھا، لیکن دونوں نے اس روایت کی سند اور حوالہ ذکر نہیں کیا۔ یہ حدیث کس کتاب سے لی گئی ہے؟ مجھے اس روایت میں خاصی دلچسپی تھی اور اسی تجسس کی وجہ سے میں نے ایک بڑے عالم دین سے رابطہ قائم کیا جو لاہور کے ایک دینی ادارے میں شیخ الحدیث تھے۔ چنانچہ میں نے ان سے اس حدیث کے ماخذ اور اسناد سے متعلق سوال کیا۔ جواب میں انہوں نے کہا، اس روایت کے الفاظ نامانوس سے محسوس ہو رہے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ یہ الفاظ میری نظر سے گزرے ہوں۔ عجیب بات ہے کہ یہ حدیث، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مشکات میں موجود ہے، جو علم حدیث کی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے باوجود عالم نے، جو علم حدیث کے اسناد اور اپنے فن میں ماہر سمجھے جاتے ہیں، اس روایت کو نامانوس قرار دیا۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ ایک نہایت اہم روایت عام مسلمانوں ہی کے نہیں، علماء کے شعور سے بھی محو ہو گئی۔ اس وجہ کو سمجھنے کے لیے کسی قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔ اسلام مذہب کیوں کر بنا؟ اسلام عام معنوں میں مذہب نہیں، بلکہ دین ہے۔ مذہب کا لفظ عموماً نہایت محدود مفہوم میں مستعمل ہے، یعنی چند عقائد، ڈاگما، پرستش یا عبودیت کے طریقے، ریچولز اور چند سماجی رسومات، یعنی سوشل کسٹمز۔ اس سے آگے بڑھ کر مذہب کی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی۔ چنانچہ جہاں تک سماجی، معاشی اور سیاسی نظام کا تعلق ہے، تو آج کے دور میں یہ مان لیا گیا ہے کہ ان تمام امور کا کوئی تعلق کسی مذہب یا کسی آسمانی ہدایت سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ایک مکمل نظام حیات فراہم کرتا ہے، اور یہ کہ اس میں ذاتی اور اجتماعی زندگی دونوں کے لیے مکمل ہدایات موجود ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان امت کے زوال کی وجہ سے یہ بنیادی حقیقت بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے بعد سے زوال کا جو عمل شروع ہوا، وہ رفتہ رفتہ یہاں تک پہنچا کہ دین کا یہ مفہوم کہ وہ ہمیں ایک کامل سماجی، معاشی اور سیاسی نظام بھی فراہم کرتا ہے، ہمارے اجتماعی شعور سے محو ہو گیا، اور ہم اسلام کو بھی معروف معنوں میں صرف ایک مذہب سمجھنے لگے۔ اس سلسلے میں مغربی استعمار کی غلامی کا بھی اہم کردار ہے۔ یہ وہ دور تھا جب عیسائیت جیسے مذہب سے ہمارا سابقہ پیش آیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مسیحیت میں کوئی قانون یا شریعت نہیں ہے، پورا مذہب محض چند عقائد، چند اخلاقی تعلیمات اور تھوڑے بہت تصوف پر مشتمل ہے۔ نظام اجتماعی کی بات تو بہت دور کی ہے۔ مسیحیت میں تو کوئی قانون تک موجود نہیں ہے۔ مغرب کی غلامی کے دور میں ہم نے بھی یہی لفظ، یعنی مذہب، اختیار کر لیا، اور باوجود کہ اس کا اصل انطباق تو مسیحیت پر ہوتا ہے، ہم نے اسلام کو بھی ایک مذہب کہنا اور سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب مسلمان ملکوں پر مغربی قانون اور استعماری نظام کا غلبہ تھا۔ نظام اجتماعی کے کسی بھی گوشے کا تعلق اسلام سے باقی نہ رہا تھا، بلکہ ہر کام ہمارے غیر ملکی آقاؤں کی مرضی کے مطابق ایک لادینی نظام کے تحت ہوتا تھا۔ نظام اسلام جب ایک ٹھوس اور واقعی حقیقت کی صورت میں موجود نہ رہا، تو آنکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل کے مصداق دین کا یہ تصور کہ وہ ایک مکمل نظام بھی ہے، ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا اپنا ایک مکمل اور قابل عمل سیاسی، سماجی اور معاشرتی نظام بھی ہے، تو بہت سے مسلمان بھی چونک جاتے ہیں۔ صدیوں کے مسلسل زوال کا یہ نتیجہ نکلا کہ اسلام کا بحیثیت دین تصور ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چنانچہ مغربی استعمار کی غلامی کے دور میں بھی ہم مسلمانوں کو عقائد، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی پوری آزادی تھی. ہمیں اجازت تھی کہ بچے کی پیدائش پر عقیقہ کریں، شادی کے موقع پر نکاح کا طریقہ اختیار کریں، فوتیدگی کی صورت میں تجہیز و تکفین کریں. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں، عقائد، عبادات، رسومات تو ہماری نظروں میں رہیں، لیکن چونکہ اس دور غلامی میں ہمارا سماجی، معاشی اور سیاسی نظام برقرار نہ رہا، لہذا اسلام کے یہ پہلو ہمارے اجتماعی شعور سے غائب ہو گئے. ہجرت کا وسیع تر تصور. اب میں چاہتا ہوں کہ زیر بحث حدیث کے الفاظ پر غور کر لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پانچ باتوں کا حکم دیا ہے، ہم ان کو عکسی ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ آگے چل کر واضح ہو جائے گی. آخری دو باتیں ہیں ہجرت اور جہاد. یہ دونوں دراصل ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہم کسی بات کے منفی پہلو کو پہلے بیان کرتے ہیں اور مثبت کو بعد میں. مثلا لا الہ الا اللہ میں بھی نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے. پہلے تمام خداؤں کی نفی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہجرت ایک ہی حقیقت کا منفی پہلو ہے اور اسی فریضہ کے مثبت پہلو کا نام جہاد ہے. ہجرت کا مطلب ہے کسی شے کو ترک کر دینا، اور جہاد کا مفہوم ہے کسی شے کے لیے کوشش کرنا. چنانچہ یہ دونوں فرائض حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. ہجرت اور جہاد دونوں کے کئی مراحل اور درجات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ان دونوں فرائض کے ابتدائی اور پھر آخری مراحل بیان کروں گا. مجھے امید ہے کہ ابتدائی اور آخری مراحل سمجھ لینے کے بعد آپ درمیانی مراحل کا اندازہ خود ہی لگا لیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ سوال پوچھا گیا کہ کون سی ہجرت سب سے افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تہجر ما کرہ ربک عز و جل، یعنی سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ تم ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. اب آپ ذرا اس حدیث مبارک کے نتائج پر غور کریں. اگر کوئی شخص آج یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ ہر اس شے کو ترک کر دے گا جو اللہ کو پسند نہیں، تو گویا آج ہی سے اس کی ہجرت کا آغاز ہو جائے گا. اگر اس کے کاروبار میں سود کا کوئی حصہ ہے تو اسے چھوڑنا پڑے گا، اور اگر اس کی معاشرت میں کہیں احکام شریعت سے تجاوز ہو رہا ہے تو اس طرز معاشرت کو ترک کرنا پڑے گا، خواہ اس شخص کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے استہزاء بلکہ مخالفت ہی کا نشانہ کیوں نہ بننا پڑے. چنانچہ ہجرت کا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان ہر اس شے کو ترک کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اب اس نقطے کو سمجھیے کہ ہجرت کا آخری مرحلہ یا ہجرت کے عمل کا نقطۂ عروج کیا ہے. اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہم سب پر فرض ہے. اگر اس جد و جہد کے دوران ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی خاص مقام پر جمع ہونے کی ضرورت پیش آ جائے تاکہ باطل کے خلاف آخری حملے کے لیے قوت فراہم کی جا سکے، تو یہ ہجرت کی انتہائی شکل ہوگی. اگر ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہر شخص کے لیے جو اقامت دین کی جد و جہد میں مصروف ہو، یہ لازم ہوگا کہ اپنے گھر، اپنی جائیداد، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں بلکہ اپنے محبوب وطن تک کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے نکل آئے. اور ظاہر ہے کہ یہ نقل مکانی اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے نہیں اور ظاہر ہے کہ یہ نقل مکانی اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے یا کسی بہتر اور آسودہ ماحول کی تلاش کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہوگی. یہ خطاب چونکہ شکاگو میں کیا گیا ہے اور وہاں اس کے سننے والے کم و بیش وہ لوگ تھے کہ جو بہتر معاش کے لیے وہاں ہجرت کر گئے تھے امریکہ میں، تو ان پر واضح کی جا رہی ہے یہ بات کہ یہاں جس ہجرت کا ذکر ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، ظاہر ہے کہ یہ نقل مکانی اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے یا کسی بہتر اور آسودہ ماحول کی تلاش کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہوگی. اس ہجرت کا تصور کیجئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف فرمائی تھی. انہوں نے اپنے گھروں اور اپنے مال و متاع کو چھوڑا، اپنے آبا و اجداد کا شہر چھوڑا، انہوں نے وہ سرزمین چھوڑی جہاں ان کے باپ دادا کی ہڈیاں دفن تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے دنیا کا سب سے قیمتی اور مقدس مقام خانہ کعبہ تک چھوڑ دیا. تصور کیجئے کہ یہ ہجرت کس غرض کے لیے تھی. کیا یہ لوگ اپنا معیار زندگی بلند کرنا چاہتے تھے؟ کیا انہیں بہتر کاروباری مواقع کی تلاش تھی؟ کیا وہ دولت و جائیداد کے اعتبار سے پھلنا اور پھولنا چاہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی ان کو مطلوب نہ تھی۔ ان کی یہ ہجرت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تھی، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ان کے سامنے نہ تھا۔ جہاد کے مختلف مراحل۔ اب اس تصور کے دوسرے رخ پر اپنی توجہ کو مرکوز کیجئے۔ جہاد کا پہلا مرحلہ کیا ہے اور اس کی آخری منزل کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف کشمکش کرو اور اسے اللہ تعالیٰ کا مطیع بنا دو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ نفس سے کیا مراد ہے؟ انسان کے وجود میں ایک شے تو اس کی فطرت ہے جو اس کی روح سے عبارت، اور دوسرا اس کا نفس حیوانی ہے جو اس کے جبلی تقاضوں سے عبارت۔ یہ حیوانی اور جبلی تقاضے اندھے ہیں، انہیں حرام و حلال سے غرض نہیں بلکہ صرف اپنی تسکین چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ان خواہشات کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان لا محالہ گناہ اور فسق و فجور کے راستے پر پڑ جاتا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ ہم ان خواہشات کے خلاف کشمکش کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع بنائیں۔ یہ کوشش اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جہاد کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ جہاد کا آخری مرحلہ یا جہاد کا نقطۂ عروج کیا ہے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہم سب پر فرض ہے۔ اگر اس جد و جہد کے دوران ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس جد و جہد میں مصروف ہو اس کے لیے لازم ہو جائے کہ وہ کفر اور شرک کی طاقتوں کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں آ جائے تو یہ جہاد کا آخری مرحلہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان اس حال میں مر جاتا ہے کہ اس نے نہ تو اللہ کے راستے میں کسی جنگ میں حصہ لیا اور نہ اس کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی تو ایک قسم کے نفاق کی حالت میں مرا۔ صحیح مسلم، کتاب الجہاد، باب زم مم ماتا ولم یغزا ولم یحدث نفسہ بالغزو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ایمان حقیقی حاصل ہو اور اسے یہ علم ہو کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اس پر فرض ہے تو یہ آپ سے آپ لازم آ جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی ایک شدید خواہش بھی اس کے دل میں موجود ہو۔ البتہ یہ عین ممکن ہے کہ اس شخص کی زندگی میں ایسے مسلح تصادم کا موقع ہی نہ آئے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ ایسے تھے جو ہجرت سے پہلے ہی وفات پا گئے، گویا ان کی زندگیوں میں قتال فی سبیل اللہ کا موقع ہی نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس راہ میں لڑنے کی شدید آرزو ان کے دلوں میں یقیناً موجود تھی، اس لیے کہ اگر یہ آرزو کسی کے دل میں موجود نہ ہو تو اس کے ایمان ہی کی نفی کر دی گئی ہے۔ ہجرت و جہاد کی شرط لازم التزام جماعت۔ یہاں یہ سوال اپنے سامنے رکھیے کہ کیا ہجرت و جہاد کے یہ فرائض ایک منظم اور متحد جماعت کے بغیر بھی ادا کیے جا سکتے ہیں؟ کیا کوئی شخص اپنی انفرادی حیثیت میں ہجرت اور جہاد کا حق ادا کر سکتا ہے؟ آپ اپنے نفس امارہ کے خلاف تو کشمکش تنہا رہ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے دین کی اقامت اس طرح ممکن ہے؟ کیا کوئی فرد اپنی ذاتی حیثیت میں اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو محض اپنے زور بازو سے نافذ کر سکے؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب صرف نفی میں ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کرنا ہے تو یہ کام ایک منظم جماعت کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے تو یہ فرض ایک منظم جماعت کے بغیر محض انفرادی طور پر ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ایک جماعت کا ہونا لازم ہے۔ چنانچہ زیر مطالعہ حدیث میں یہ نقطہ خاص طور پر قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بات کا مسلمانوں کو حکم دیا وہ التزام جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے یہ شے لازم کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک جماعت کی شکل میں منظم رکھیں۔ یہ جماعت اور اس کا نظم اس لیے مطلوب ہے کہ آخری دو فرائض یعنی ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ کو کما حقہ ادا کیا جا سکے۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے چند اور احادیث بھی آ جائیں جن میں جماعت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالجماعہ وایاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد. تم پر جماعت کی شکل میں رہنا فرض ہے اور تم تنہا مت رہو اس لیے کہ اکیلے شخص کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ساتھ رہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے لیکن اگر دو مسلمان ساتھ رہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر ایک مسلمان جماعت سے الگ رہتا ہے تو شیطان اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے اور صراط مستقیم سے بھٹکا دیتا ہے. ایک دوسری روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ مع الجماع ومن شزہ الی النار. سنن ترمذی ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی لزوم الجماع. اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، جو شخص خود کو جماعت سے کاٹ لیتا ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا. مراد یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور حمایت مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے ہے، نہ کہ افراد کے لیے. اگر ایک شخص اجتماعیت سے خود کو کاٹ لیتا ہے تو پہلی حدیث کی روح سے وہ شیطان کے لیے نرم چارہ ثابت ہوتا ہے، جو اسے صراط مستقیم سے بھٹکا دیتا ہے، اور اس طرح آخرت میں ایسا شخص جہنم کا مستحق بنتا ہے. اس سلسلے کی تیسری روایت اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور علم حدیث کی روح سے یہ بھی حدیث ہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعۃ الا بالامارہ ولا امارتا الا بالطاع. یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں، اور امارت کے بغیر جماعت نہیں، اور امارت کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس کے ساتھ اطاعت نہ ہو. یہاں اس حدیث میں امارت سے مراد امیر کا ہونا، یعنی جماعت کا کوئی تصور امیر کے بغیر نہیں ہے. دین میں اجتماعیت کی اہمیت. آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہمارے دین کے مزاج کی ایک جھلک آ جائے. میں نے شروع میں اس اہمیت کی طرف اشارہ کیا تھا جو ہمارا دین نماز کو دیتا ہے. مردوں کے لیے فرض نمازیں باجماعت ادا کرنا لازم کیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی حقیقی عذر لائق ہو. جماعت کی شکل میں نماز ادا کرنا دراصل اس امر کی علامت ہے کہ اسلام تمام معاملات میں ایک طرح کا عمومی نظم چاہتا ہے. باجماعت نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ایک امیر ایک امام ہے. باجماعت نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ایک امیر یا امام ہے جس کی تمام نمازیوں کو پیروی کرنا ہوتی ہے. کسی نمازی کو اجازت نہیں کہ وہ نماز کا کوئی رکن امام سے پہلے ادا کر لے. اگر کوئی شخص امام سے پہلے اپنا سر سجدے سے اٹھا لے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. انتہائی ہے اگر امام نماز پڑھانے میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے. آپ کو اس کی اجازت تو ضرور ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر اسے متوجہ کریں، لیکن اگر وہ اپنی غلطی پر قائم رہتا ہے تو آپ کو جماعت چھوڑ دینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کو 100% یقین ہو کہ امام سے غلطی کا صدور ہو رہا ہے، تب بھی آپ جماعت چھوڑ کر الگ نہیں ہو سکتے، بلکہ ضروری ہے کہ آپ لازماً جماعت کے ساتھ رہیں اور امام کی غلطی میں بھی اس کی پیروی کریں. جماعت کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ آپ اپنے امام سے اختلاف ہی کیوں نہ رکھتے ہوں. دوسری مثال اسلام کے سماجی نظام سے لیجئے، جس کی بنیاد نکاح کے ادارے کے ذریعے استوار ہوتی ہے. نکاح کیا ہے؟ ایک عورت اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ وہ شریعت کے ادارے کے اندر اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی اور اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہے. ایک مرد اس پیشکش کو قبول کرتا ہے اور اس طرح نکاح منعقد ہو جاتا ہے. غور کیجئے کہ فی الواقع اگر آپ کو ایک مضبوط اور صحت مند خاندانی نظام تشکیل دینا ہے تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اطاعت فی المعروف اور نظم کو بھرپور طریقے سے قائم کیا جائے. اس لیے کہ اسلام نے بیوی پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. اگرچہ ظاہر ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے اختلاف کر سکتی ہے، اس کی رائے بدلنے کی کوشش کر سکتی ہے، وہ اپنے شوہر کو مشورہ یا تجویز دے سکتی ہے، وہ دلائل کے ذریعے بات کر سکتی ہے یا استدعا اور درخواست کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت پر کاربند نہیں تو یہ رویہ اسلامی تعلیمات کے منافی سمجھا جائے گا. ایک تیسری مثال لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر دو فرد بھی اکٹھے سفر کر رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے میں سے زیادہ تجربہ کار اور باعلم شخص کو امیر مقرر کر لیں، جو دوسرے مسافر کی رہنمائی کرے. اس طرح اگر دو افراد ساتھ ہوں اور نماز ادا کرنے کا موقع آ جائے تو ان میں سے ایک کو امام بن جانا چاہیے اور دوسرے کو مقتدی. ان مثالوں سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں اجتماعیت کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے نیز ان سے اسلام میں اجتماعی زندگی کے نظام پر روشنی پڑتی ہے جو ہمارا اگلا موضوع ہے۔ نظم جماعت کی مختلف شکلیں۔ اسلام میں اجتماعی زندگی کے مزاج کو درست طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے اس نظام کا خاکہ بھی رہے جو دنیا میں عموماً اختیار کیا جاتا ہے۔ اسلام میں اجتماعی زندگی کے مزاج کو درست طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے اس نظام کا خاکہ بھی رہے جو دنیا میں عموماً اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کئی طرح کے ادارے، جماعتیں، انجمنیں وغیرہ قائم کی جاتی ہیں۔ یہ سب اجتماعیت ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں دو امور نہایت اہم ہوتے ہیں۔ اولاً تاسیسی یادداشت، جس میں اس ادارے، جماعت یا انجمن کے اغراض و مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، اور ثانیاً اس کا دستور۔ جہاں تک دستور کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قریب قریب ایک جیسے قواعد و ضوابط ہیں جو مختلف قسم کے اداروں کے دساتیر میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ رکنیت کی شرائط ہوتی ہیں، پھر ارکان کسی صدر یا چیئرمین کو منتخب کرتے ہیں، پھر مجلس عاملہ یا شورا کے انتخاب کے لیے قواعد ہوتے ہیں، آخر میں اختیارات کی تقسیم کا معاملہ طے کیا جاتا ہے اور چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام وضع کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی جماعتیں نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتی ہیں۔ اس طریقہ کار میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے قرآن و سنت کی بنیاد پر غلط کہا جا سکے۔ تنظیم یا اجتماعیت کی یہ صورتیں قطعی طور پر جائز اور مباح ہیں۔ جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ جماعت سازی کا یہ نظام جو آج دنیا میں عام طور پر پایا جاتا ہے خلاف اسلام نہیں، تاہم اس نظام کے حق میں کوئی دلیل نہ قرآن مجید سے ملتی ہے اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے باوجود میری رائے یہی ہے کہ یہ طریقہ غیر اسلامی یا غیر شرعی ہرگز نہیں۔ یہ رائے دراصل فقہ کے ایک بنیادی اصول پر مبنی ہے، یعنی ہر کام مباح اور جائز سمجھا جائے گا جب تک اس کا حرام ہونا کسی شرعی دلیل سے ثابت نہ کیا جا سکے۔ اس کے برعکس جماعت سازی کا جو طریقہ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ملتا ہے، اور جو امت مسلمہ کی 1300 سالہ تاریخ میں ملتا ہے، وہ اس طریقے سے بالکل مختلف ہے جو آج کی دنیا میں عموماً رائج ہے۔ اسلامی اجتماعیت کی دو بنیادی اصطلاحات۔ آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسلامی اجتماعیت سے متعلق بعض بنیادی اصطلاحات کو سمجھ لیا جائے۔ نمبر ایک، امیر۔ اس ضمن میں پہلی اصطلاح ہے امیر۔ امیر سے کیا مراد ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ لفظ امیر سے ملتا جلتا ایک اور لفظ اردو میں مستعمل ہے، یعنی عامر۔ عامر کا لفظ انگریزی لفظ ڈکٹیٹر سے کے مترادف کے طور پر بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ کبھی بھی اچھے معنوں میں نہیں آتا۔ اگر آپ کسی قائد یا رہنما کو عامر کہہ دیں یا اس کے رویے کو عامرانہ قرار دے دیں، گویا یہ ایک شدید تنقید سمجھی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جب جمہوریت اور عوام کی حاکمیت کا دور ہے، اور اس ماحول میں کوئی بھی ایسی شے پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی جو سلطانی جمہور کے اونچے تصورات سے مطابقت نہ رکھتی ہے۔ لیکن نوٹ کیجئے کہ امیر کا لفظ عامر کے مقابلے میں کہیں زیادہ گاڑا ہے۔ عربی زبان کی باریکیوں سے واقفیت رکھنے والے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ جو کوئی شخص ایک کام کر رہا ہو اسے فاعل کہتے ہیں، مثلا قادر، عالم، عامر وغیرہ، لیکن جب اس کام کو کرنے کی صلاحیت اور صفت اس شخص میں مستقل طور پر پائی جائے اور اس کی شخصیت کا مستقل جز بن جائے تو پھر اسے فعیل کہتے ہیں، مثلا قدیر، علیم اور امیر۔ چنانچہ دوبارہ نوٹ کیجئے کہ جس حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں قائد یا رہنما کے لیے امیر استعمال ہوا ہے جو عامر سے کہیں زیادہ گاڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب تعامل من وراء الامیر ویتقی بہ، اور صحیح مسلم، کتاب الامارہ، باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیت۔ ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بنفس نفیس موجود تھے تو آپ خود ہی مسلمانوں کے امیر بھی تھے، فوج کے سپہ سالار بھی تھے اور سربراہ حکومت بھی تھے۔ لیکن اس وقت بھی آپ کے مقرر کردہ عمراء کا ایک پورا سلسلہ موجود تھا اور یہ عمراء مختلف سطحوں پر نگران اور قائد تھے. مثال کے طور پر اگر کسی غزوے کا موقع ہو تو ظاہر ہے کہ فوج کے سپہ سالار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تھے, لیکن پھر آپ کے تحت دوسرے عمراء بھی مقرر ہوتے تھے, مثلا میمنہ کا امیر, میسرہ کا امیر وغیرہ. پھر ان بڑی شاخوں کے آگے چھوٹی شاخیں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ امیر کا تقرر ہوتا تھا. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمراء کی ایک پوری زنجیر تھی اور اس زنجیر کو برقرار رکھنا ضروری تھا. اگر اس سلسلے میں کہیں کوئی خرابی ہوتی تو لازماً منفی نتائج برآمد ہوتے. چنانچہ یہی چیز غزوہ احد میں پیش آئی. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک پہاڑی کے درے پر مقرر فرمایا اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تم یہاں سے ہرگز مت ہلنا, یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ تمام مسلمان مارے گئے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ مت چھوڑنا. جنگ کے دوران جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ دشمن مغلوب ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے امیر یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ دی. میری رائے یہ ہے کہ تیر اندازوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تاویل کی اور یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف اس صورت میں تھا اگر مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوتا, لیکن یہاں تو ہمیں فتح مل رہی ہے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ اپنے مقامی امیر کی حکومت ولی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کے گھڑ سواروں نے موقع غنیمت جان کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا اور شدید نقصان پہنچایا. 35 صحابہ کی غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمان افواج پر واضح کر دیا کہ نظم کی کیا اہمیت ہے اور امیر کا حکم نہ ماننے کی کس طرح سزا ملتی ہے. غور کیجئے کہ اسلام نظم اور تنظیم کو کس قدر اہمیت دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ کو براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. بعد میں صورتحال یہ ہے کہ نہ ہی مسلمان خود اپنے خلیفہ یا امیر کو باہمی مشورے کے ذریعے منتخب کرتے تھے, لیکن ایک حدیث کے مطابق جس کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمانوں تم پر سمع و طاعت لازم ہے, خواہ کوئی غلام ہی تمہارا امیر بن بیٹھے, یعنی مسلمانوں کی مرضی کے بغیر, بشرطے کہ وہ تمہیں کوئی خلاف شریعت حکم نہ دے. اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں اجتماعیت اور نظم کی کیا اہمیت ہے. کہ اگر کوئی شخص زبردستی حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے تب بھی شریعت کے دائرے کے اندر اس کی اطاعت کی جائے گی. مقصد یہ ہے کہ غیر ضروری فتنہ و فساد سے امت کو بچایا جائے. امیر کے حکم کی نافرمانی صرف اسی صورت میں جائز ہے اگر وہ واضح طور پر شریعت سے تجاوز کرے, اور مسلح بغاوت اسی صورت میں صحیح ہوگی اگر ایک پائیدار تبدیلی برپا کر دینے کے لیے کافی طاقت فراہم ہو چکی ہو. فٹ نوٹ ہے, حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں اور حافظ منذری نے الترغیب والترہیب میں درج کی ہے, اور علامہ البانی نے صحیح الترغیب والترہیب میں اسے صحیح قرار دیا ہے. اسے امام نووی نے اپنی 40 میں ترمذی اور ابو داؤد کے حوالے سے درج کیا ہے, حدیث نمبر 28. اس روایت کے الفاظ ہیں, اوصیکم بتقوى اللہ عز و جل والسمع والطاعت وان تامر علیکم عبد, یعنی میں تمہیں خدا ترسی کی نصیحت کرتا ہوں اور سننے اور ماننے کی خواہ تم پر ایک غلام ہی امیر بن بیٹھے. لیکن ترمذی اور ابو داؤد کے علاوہ سنن ابن ماجہ, مسند احمد اور سنت دارمی میں بھی ارباز ابن ساریہ کی روایت جن الفاظ میں نقل ہوئی ہے ان میں تامر علیکم کے الفاظ شامل نہیں ہیں. تاہم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اسی مضمون کی ایک اور حدیث مبارک, ولوس تو ملا علیکم عبد یقودکم بکتاب اللہ فسمعو لہو واتیو کے زیر میں لکھا ہے کہ غلام اگر غلبہ حاصل کر کے از خود امیر بن بیٹھے اور امور سلطنت قرآن سنت کے مطابق انجام دے تو اس کی اطاعت لازم ہے. البتہ عام حالات میں جبکہ امیر کا انتخاب مسلمانوں کے آزادانہ رائے سے ہو رہا ہے, کسی غلام کو امیر منتخب کرنا درست نہیں ہوگا. یہ حاشیہ جو ہے یہ پبلشر کی طرف سے ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب کا حصہ نہیں. خود سے امیر بن جانے کی ایک صورت اور بھی ممکن ہے، مثلا میں بھی امیر ہوں حالانکہ کسی نے مجھے منتخب نہیں کیا ہے. میں پاکستان میں ایک انقلابی جدوجہد کے ذریعے اسلام کا نظام عدل اجتماعی یا دوسرے لفظوں میں نظام خلافت قائم کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ مجھ اکیلے کے بس کی بات نہیں، مجھے ساتھی اور عوان و انصار درکار ہیں. میں عوام میں اپنے خیالات کو عام کرتا ہوں اور پھر یہ پکار لگاتا ہوں، من انصاری اللہ، کون لوگ اس کام میں میرے دست و بازو بننے کو تیار ہیں، کون لوگ اللہ کی حاکمیت کو بالفعل قائم کرنے کے کام میں میری مدد کریں گے. اب جو افراد بھی مجھ سے اتفاق کرتے ہیں اور میرے بتائے ہوئے طریقے کار کو درست سمجھتے ہیں، وہ میرے ساتھ مل جاتے ہیں، میرے ساتھی اور عوان و انصار بن جاتے ہیں. اس طرح کی جماعت اوپر سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے. چونکہ لوگ میری پکار پر جمع ہوئے ہیں، لہذا میں خود بخود امیر بن جاتا ہوں اور کسی قسم کے انتخاب کی ضرورت نہیں پڑتی. اب آپ ان چار اقسام کے عمراء کی نوعیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اولاً وہ امیر جسے کوئی بڑا امیر کسی خاص علاقے یا کسی خاص مخصوص گروہ کا قائد مقرر کرے. مثلاً وہ عمراء جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا. ثانیاً وہ امیر جس سے مسلمان باہمی مشورے اور رضامندی سے اپنا حاکم منتخب کرے، مثلاً خلفائے راشدین. ثانیاً وہ شخص جو مسلمانوں کی مرضی کے بغیر حکومت پر قبضہ کر کے ان کا حاکم بن جائے، مثلاً مسلمانوں کی تاریخ کے اکثر بادشاہ اور آج کے دور کے فوجی حکمران. رابعاً وہ شخص جو اسلام کے لیے کسی جد و جہد کا آغاز کرنا چاہے اور اس میں اسے دوسرے مسلمانوں کی مدد اور ان کے تعاون کی ضرورت ہو. یہ شخص ابتدا میں داعی کے طور پہ کام کرتا ہے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پکار لگاتا ہے. جب لوگ جمع ہو کر اس کے ساتھی بن جاتے ہیں تو وہ ان کا فطری امیر بن جاتا ہے. نمبر دو، سموتاد. امیر کے بعد دوسری اصطلاح جس کے مفہوم کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے سموتاد. واضح رہے کہ جس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر بظاہر دو کام ہیں لیکن اصلاً ایک ہی اصطلاح بنتے ہیں، اسی طرح سموتاد بھی قرآن حکیم کی ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے دونوں اجزاء باہم پیوست ہیں اور جدا نہیں کیے جا سکتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ سموتاد دراصل فوج کے نظم کو ظاہر کرنے کی خاص اصطلاح بھی ہے. ایک عام سپاہی کا فرض یہ ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے، یعنی یہ کہ اپنے سے بالا تر افسر کے احکامات وصول کرے اور ان پر عمل پیرا ہو. اسے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کمانڈر سے بحث کرے اور اس کے حکم کی علت یا مقصد دریافت کرے. ظاہر ہے کہ ایک جنگ کے دوران وہی سپاہی کارآمد ثابت ہوں گے جو کیا اور کیوں کی بحث میں پڑنے کی بجائے اپنے افسر کے احکامات کو سنیں اور عمل کریں. فوج کا یہی وہ نظم ہے جسے ایک مشہور انگریزی نظم چارج آف دی لائٹ بریگیڈ میں بیان کیا گیا ہے. کسی لڑائی کے دوران صورتحال یہ ہوئی کہ فوج کے ایک دستے کو آگے بڑھنے کا حکم ملا لیکن دشمن کی توپیں ہر طرف موجود تھیں. ہر سپاہی سمجھ رہا تھا کہ آگے بڑھنے کا حکم صریحاً کسی غلطی کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے باوجود کسی نے بحث نہیں کی، کسی نے وضاحت طلب نہیں کی اور کسی نے حکم کے صحیح یا غلط ہونے کا سوال نہیں اٹھایا. سب نے حکم کی تعمیل کی اور سب کے سب مارے گئے. دیئرز ناٹ ٹو ریزن وائی، دیئرز بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. اس موقع پر میں قرآن مجید کے تین مقامات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ سموتاد کی جو اہمیت اسلام کے نظام زندگی میں ہے وہ پوری طرح واضح ہو جائے. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، سورۃ البقرہ لاسٹ بٹ ون آیت. اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور اے ہمارے رب اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سورۃ المائدہ. اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر اور عہد اس کا جو تم سے ٹھہرایا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، سورۃ تقابن آیت نمبر 16. سو اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور مانو اور خرچ کرو اپنے بھلے کو. اسلام میں نظم جماعت کی اساس، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جماعت سازی کا جو طریقہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نظر آتا ہے، اور امت مسلمہ کی 1300 سالہ تاریخ میں جس کی مثالیں ملتی ہیں وہ صرف ایک ہے، یہ طریقہ بیعت کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بیعت کی کیا، بیعت سے کیا مراد ہے؟ عربی میں با یا بیو کے معنی ہے بیچنا، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بیچنے کا عمل دو طرفہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی اصل تبادلہ ہے۔ جبکہ آپ روپے دے کر آٹا حاصل کر لیتے ہیں، اور کرنسی کی ایجاد سے پہلے ایک جنس کے تبادلے میں دوسری جنس حاصل کی جاتی تھی۔ یہاں اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، روپے کو قیمت سمجھیں یا آٹے کو جنس، یا آٹے کو قیمت قرار دیں اور روپے کو جنس کہہ لیں۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی بیچنے کا عمل ہوگا وہاں خریدنے کا عمل بھی لا محالہ ہوگا۔ اس تفصیل سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سورۃ التوبہ کی اس آیت کے اصل مفہوم کو اور اس آیت کی شان اور عظمت کو سمجھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے خرید لی ہے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدہ ہو چکا اللہ کے ذمہ پر سچا تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو اللہ سے بڑھ کر۔ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ایک ہے۔ بدقسمتی سے آج ہماری زندگیوں میں اس آیت کی وہ اہمیت نہیں رہی جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس کو حاصل تھی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مومن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس سودے میں اللہ تعالیٰ خریدار ہے اور مومن فروخت کرنے والا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں اور اوقات کار کو، اپنے وسائل اور اموال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھپا دینے کے لیے آمادہ ہے، اور ان تمام قربانیوں کے عوض اس سے موت کے بعد کی زندگی میں جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سودا ہے جو مومن اور اللہ تعالیٰ کے مابین انجام پاتا ہے۔ اس سودے کے نتیجے میں یہ اہل ایمان اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔ اس جنگ میں وہ اللہ کے دشمنوں کو بھی قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ یہ سودا جو ایک مومن اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہوتا ہے، نقد کا نہیں بلکہ ادھار کا معاملہ ہے۔ مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں صرف کر دے، اور جواباً اسے ملتا کیا ہے؟ محض ایک وعدہ، اللہ کی طرف سے یہ وعدہ کہ اسے اس کی محنت اور قربانی کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ ظاہر ہے کہ اس معاملے کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس معاملے میں کافی خطرہ یعنی رسک نظر آتا ہے۔ اگر میں اپنا سب کچھ یہاں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا اور موت کے بعد مجھے اس کا صلہ نہ ملے، تب تو یہ گھاٹے کا سودا ہوا۔ اس طرح تو میں دنیا میں بھی نقصان میں رہا اور آخرت میں بھی۔ ظاہر ہے کہ ادھار کے سودے میں شکوک و شبہات کا پیدا ہونا فطری امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت شد و مد کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس وعدے کا پورا کرنا اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، لہذا کسی کو اس معاملے میں ہرگز متزلزل نہ ہونا چاہیے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور وہ لازماً اسے پورا کرے گا۔ اس نے یہ وعدہ 3 مرتبہ کیا ہے، تورات میں، انجیل میں اور پھر قرآن مجید میں۔ اور اللہ سے زیادہ اپنے قول کا سچا اور وعدے کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ۔ تم سے جو کچھ قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ نہایت حقیر شے ہے، اور جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ابدی راحت ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ سورۃ التوبہ کی یہ آیت لفظ اشترا سے شروع ہو کر بے بیکم پر ختم ہوتی ہے۔ ان دونوں الفاظ میں کیا فرق ہے؟ اشترا کا مطلب ہے خریدنا، اور بے سے مراد وہ تبادلہ ہے جو دو اشخاص کے مابین ہوتا ہے اور جسے ہم خرید و فروخت کہتے ہیں۔ عربوں کا عام رواج تھا کہ جب ان کے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ پہلے تو قیمت اور جنس کی خوبیوں یا خامیوں کے متعلق بحث کرتے، اور جب معاملہ طے پا جاتا تو ہاتھ ملا کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب کوئی فریق سودے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ آخری معاہدہ جس کی علامت کے طور پر ہاتھ ملائے جاتے تھے مبایعت کہلاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو بیعت کی بنیاد ہے.
قرآن و سنت میں بیعت کا ثبوت. یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ سودا اصل میں تو اللہ تعالیٰ اور مومن کے درمیان ہوتا ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بذات ہی اور براہ راست یہ سودا نہیں کرتا, لہذا ہمیں ایک درمیانی فریق کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ مومن کی جان و مال کا خریدار ہے اور مومن اس سودے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ سودا کس طرح انجام پائے گا, مومن کو کون بتائے گا کہ اسے کب اور کس طرح اپنی جان اور اپنے مال کو پیش کرنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ مکی زندگی کے 12 سالوں میں حکم یہ تھا کہ کوئی مزاحمت یا جوابی کاروائی نہیں کرنا ہے. پھر مدینہ میں جا کر حکم ملا کہ اب تصادم اور جنگ کا مرحلہ آ گیا ہے, لیکن یہ تمام احکام کس نے دیے؟ اس موقع پر تنظیم اور امیر اور سم و اتحاد کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. یہ سارا معاملہ فی الواقع بہت منطقی اور سادہ ہے. اللہ تعالیٰ خریدار ہے, مومن اپنے جان و مال کو جنت کے عوض فروخت کر رہا ہے, اور ان دونوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اصل خریدار تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اطاعت کا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. سورۃ الفتح. اے نبی, جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے, ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا, اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے, تو اللہ عنقریب اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا. معلوم ہوا کہ یہ اصل میں ایک سہ فریقی معاہدہ ہے. جان و مال کا سودا تو اللہ تعالیٰ اور مومن کے درمیان طے پایا, لیکن اطاعت کا وعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. مطلب یہ ہے کہ گویا مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ میری زندگی اور میرا مال آپ کی خدمت میں پیش ہیں, جس طرح آپ حکم دیں گے ویسے ہی ان چیزوں کو قربان کروں گا. اس میں آخری مقصد رضا الہی کا حصول اور اخروی کامیابی ہے. وہ بیعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مردوں سے لی تھی, اس کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں, اگرچہ احادیث میں اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تاہم وہ بیعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے لی تھی, اس کا ذکر واضح الفاظ میں قرآن حکیم میں موجود ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم. سورۃ الممتحنہ. اے نبی, جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی, چوری نہ کریں گی, زنا نہ کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی, اور اپنے ہاتھوں پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی, اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی, تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو. یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا رحم کرنے والا ہے. سیرت النبی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے, ہجرت کے بعد جو سب سے اہم بیعت ہوئی ہے وہ بیعت رضوان ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے متصلاً قبل صحابہ لی تھی. تاہم ہجرت سے پہلے کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو نہایت اہم مواقع پر بیعت ہوئی, یعنی جب یثرب سے آنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قول و قرار کیا. منا کا جو مقام مکہ سے قریب ترین ہے وہ وادی عقبا ہے, جہاں حج کے موقع پر یثرب کے 6 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پر اسلام قبول کیا. اگلے برس ان میں سے 5 افراد دوبارہ حج پر آئے اور 7 مزید افراد کو حملہ لائے. اس موقع پر ان 12 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قول و قرار کیا جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے. اس بیعت کے الفاظ وہی تھے جو بیت النساء کے حوالے سے سورہ ممتحنہ میں وارد ہوئے ہیں. اس سے اگلے برس 72 مرد اور 2 خواتین یثرب سے آئے, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عہد کیا جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. اس دوسری بیعت کے الفاظ نہایت اہم ہیں, جنہیں ہم ابھی بیان کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مختلف اوقات میں کئی قسم کے عہد لیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مضبوط وعدے کی ضرورت پیش آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیعت ہی کا معاملہ فرمایا. چنانچہ علم حدیث کے ایک عظیم عالم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 مختلف اقسام کی بیعتوں کا ذکر کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے لی تھی. 1 سم و اطاعت کی بیعت, 2 ہمیشہ سچ بولنے کی بیعت, نمبر تین، اس بات پر بیعت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کو بھی ترجیح دینے کا اختیار ہو، اس بات پر بیعت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ میں سے کسی کو بھی ترجیح دینے کا اختیار ہوگا، اس بات کا عہد کہ ہم میدان جنگ سے نہ بھاگیں گے، نمبر پانچ، اس بات کا وعدہ کہ ہم جہاد کریں گے، نمبر چھ، اس بات پر بیعت کہ ہمیشہ عدل پر مبنی بات کہیں گے، نمبر سات، ہر مسلمان کی خیر خواہی کی بیعت، نمبر آٹھ، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کی بیعت، نمبر دو، اس بات کا عہد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے گھروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ لینے اور نظم قائم کرنے کا واحد طریقہ جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ملتا ہے وہ بیعت پر مبنی ہے۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خندق کھود رہے تھے تو ان کی زبانوں پر یہ شعر جاری تھا، نحن الذین بایعوا محمدن، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد کی جب تک کہ ہم جب تک ہم باقی رہیں گے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب التحریض علی القتال، اور صحیح مسلم میں کتاب الجہاد والسیر، باب غزوۃ الاحزاب۔ اسلامی تاریخ میں بیعت کا مقام، میں عرض کر چکا ہوں کہ امت مسلمہ کی 1300 سالہ تاریخ میں جماعت سازی کے لیے صرف بیعت ہی کی اساس ملتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوا، اس کی بنیاد بیعت ہی تھی۔ پھر جب صحابہ نے محسوس کیا کہ خلافت کا ادارہ رفتہ رفتہ ملوکیت میں تبدیل ہو رہا ہے تو انہوں نے اس زوال کو روکنے کے لیے جد و جہد کی، تو اس میں بھی بیعت ہی کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ چنانچہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کی جد و جہد بیعت ہی کے اساس پر ہوئی۔ اس کے بعد جب ملوکیت نے اپنے پنجے پوری طرح گاڑ لیے، تب بھی خلفاء جو اصل میں ملوک تھے، بادشاہ تھے، اپنی حکومت کو بیعت ہی کی بنیاد پر استوار کرتے رہے۔ اصولی طور پر تو اسلام میں مذہب اور سیاست کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ عہد ملوکیت میں یہ تقسیم نمایاں ہونے لگی تھی، نتیجتاً بیعت کا ادارہ بھی دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ بادشاہ عوام سے سیاسی اطاعت کا وعدہ بیعت کے ذریعے لیتے تھے، لیکن ساتھ ہی اسلامی معاشرے میں افراد کے تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کے لیے صوفیاء کرام بھی لوگوں سے روحانی اور اخلاقی اطاعت کا وعدہ لینے لگے، اور یہ شے بیعت ارشاد کہلائی۔ بیعت ارشاد سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ اسے کسی بزرگ رہنما کی ضرورت ہے جو اسے ایک بہتر مسلمان بننے میں مدد دے۔ اس مقصد کے تحت وہ کسی ایسے متقی شخص کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہتا ہے جو خود اپنے نفس کا تزکیہ کر چکا ہو اور دوسروں کی اصلاح میں رہنمائی کر سکتا ہو۔ یہ وابستگی بیعت کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی مرید یا صالح کسی بزرگ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ مجھ سے علم، تجربے اور تقویٰ میں بہت آگے ہیں، لہٰذا آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، میں اس معاملے میں آپ کی اطاعت کروں گا اور آپ میرے اخلاق اور میری روحانی ترقی کی نگرانی فرمائیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے میں اس معاملے میں آپ کی اطاعت کروں گا اور آپ میرے اخلاق اور میری روحانی ترقی کی نگرانی فرمائیں گے یہ وہ شے ہے جسے بیعت ارشاد کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے طویل انحطاط اور زوال کے نتیجے میں آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جب بیعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو عموماً ایک عام مسلمان کے سامنے بیعت ارشاد ہی کا تصور آتا ہے۔ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ بیعت ارشاد کے لیے قرآن مجید میں جواز بیعت النساء کی صورت میں موجود ہے، جس کا مقصد بھی یہی تھا جو بیعت ارشاد کا ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ صدی میں مسلمانوں کو غیر ملکی استعمال سے نجات دلانے کے لیے جتنی بھی عسکری تحریکیں چلیں، ان سب کی بنیاد بیعت ہی تھی۔ چنانچہ ہندوستان میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک شہیدین، لیبیا میں محمد علی السنوسی کی سنوسی تحریک اور سوڈان میں محمد احمد المہدی کی تحریک، سب میں نظم کی بنیاد بیعت ہی تھی۔ موجودہ صدی میں مولانا ابو الکلام آزاد نے جب 1913 میں اپنی جماعت یعنی حزب اللہ قائم کی تو بیعت ہی کو اس کی اساس کے طور پر اختیار کی۔ اسی طرح الاخوان المسلمون کے بانی ارکان نے شیخ حسن البنا شہید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جو مرشد عام کہلاتے تھے۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے موجودہ صدی کا ایک نہایت اہم واقعہ بیان کروں جو اکثریت کے ذہنوں سے محو ہو چکا ہے۔ جمعیت علماء ہند کا دوسرا سالانہ اجلاس نومبر سن 1920 میں منعقد ہوا۔ اس کی صدارت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے کی اور علماء سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سب مل کر ابوالکلام آزاد کو اپنا متفقہ قائد تسلیم کر لیں، ان سے بیعت کریں اور ہندوستان میں آزادی اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے منظم جد و جہد کا آغاز کیا جائے۔ بدقسمتی سے اس تجویز کو علماء میں پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔ موجودہ صدی کی ایک اور تحریک جو بیعت کی بنیاد پر منظم ہوئی تھی وہ قادیانیت کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے تھی۔ سن 1930 کی دہائی میں 500 علماء اکٹھے ہوئے، جن میں سے اکثریت کا تعلق دیوبندی مکتب فکر سے تھا، اور انہوں نے مولانا تعالیٰ شاہ بخاری کو امیر شریعت مان کر ان سے بیعت کی۔ اگرچہ مولانا بہت نمایاں مذہبی عالم نہ تھے، اس کے باوجود ان سے بیعت کرنے والوں میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انور شاہ کشمیری جیسے جید علماء بھی شامل تھے۔ غرض ہے کہ امت کی 1300 سالہ تاریخ کی گواہی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جہاں بھی کسی منظم جد و جہد کے لیے جماعت سازی کی ضرورت پیش آئی، وہاں ہمیشہ بیعت ہی کے طریقوں کو اختیار کیا گیا، خواہ معاملہ حکومت بنانے کا ہو یا اسلامی اصولوں کو نظام حکومت میں دوبارہ رائج کرنے کا، تزکیہ نفس، تزکیہ نفوس اور اصلاح باطن کا مسئلہ ہو یا مسلمانوں کے علاقوں کو غیر مسلموں سے آزاد کرانے کی جد و جہد ہو، ہر بار افراد کو جمع کرنے اور منظم کرنے کے لیے صرف بیعت ہی کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس میں واحد استثناء مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کا ہے جو بیعت کی بنیاد پر قائم نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے امت کی تاریخ کے 1300 برسوں کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ 14ویں صدی میں ایک بڑی تحریکہ دستوری بنیاد کو اختیار کرنے کا معاملہ بھی موجود ہے۔ تنظیم اسلامی میں شمولیت کی بیعت، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد پر قائم کی ہے۔ تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے جو بیعت ہے، اس کے الفاظ ایک مستند حدیث سے لیے گئے ہیں، یعنی بیعت اکبر ثانیہ کے موقع پر یثرب سے آنے والے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن الفاظ میں بیعت کی، انہی الفاظ کو ایک تبدیلی کے ساتھ ہم نے اختیار کیا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ میں ایک حزب اللہ قائم کرنے کے لیے پورا منہج اور طریقہ کار موجود ہے، یعنی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کو قائم کرنے کا پورا نقشہ اس حدیث سے مستنبط کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی جماعت بنا رہے ہیں تاکہ سماجی سطح پر فلاح و بہبود کا کام ہو سکے، تو کسی بھی قسم کا دستوری ڈھانچہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں معاملہ ہو ایک انقلابی جماعت کے قیام کا، جس سے غیر معمولی نظم اور اندرونی ہم آہنگی درکار ہوتی ہے، تو یہ جماعت صرف بیعت کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے۔ پیش نظر حدیث حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اسے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ بیعت کے الفاظ ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے تنازعات کے تمام دروازے بند فرما دیے ہیں۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی الاسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وان نقول بالحق انما کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ آسانی ہو یا مشکل، خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو یا ہمیں اس پر جبر کرنا پڑے، اور خواہ دوسروں کو ہمارے اوپر ترجیح دی جائے، ہم اصحاب اختیار سے جھگڑیں گے نہیں، لیکن سچ بولیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بے پرواہ رہیں گے۔ صحیح البخاری کتاب الاحکام باب کیف یبایعوا امام الناس و کتاب الفتن باب و قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونها، اور صحیح مسلم کتاب الامارہ باب وجوب طاعت الامیر فی غیر معصیت۔ غور کیجئے کہ جہاں بھی کوئی اجتماعی جدوجہد ہو رہی ہو اور کسی خاص مسئلے پر فیصلہ کرنا پڑے، تو بے شمار آراء سامنے آتی ہیں اور بہت سے مختلف بلکہ متضاد حل پیش کیے جاتے ہیں، لیکن قائد کو صرف ایک ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے مواقع پر جن ارکان کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو جائے، وہ اس پر عمل کرنے میں انشراح اور آمادگی محسوس کریں گے، اور جن کی مرضی یا رائے کے خلاف فیصلہ ہو جائے، وہ عمل درآمد کے معاملے میں انقباض محسوس کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنازعات اور نظم کی خلاف ورزی کے اس امکان کو اس طرح ختم کیا کہ صحابہ سے یہ عہد لے لیا کہ وہ ہر حال میں اطاعت کریں گے، خواہ جو حکم انہیں ملا ہو وہ اس سے 100% متفق ہوں یا نہ ہوں، خواہ حکم پر عمل کرنے میں وہ دل کی آمادگی پائیں یا انہیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ اسی طرح اصحاب اختیار کو مقرر کرنے کا معاملہ بھی ایسا ہے جہاں بہت سے اختلافات ابھر سکتے ہیں۔ اگر کسی باصلاحیت مگر نو وارد رکن کو کسی اہم عہدے پر فائز کر دیا جائے، تو پرانے اراکین میں ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے۔ تنازع کے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ عہد لیا کہ مختلف عہدے یا ذمہ داری کے مناصب دینے کے معاملے میں کل اختیار میرا ہوگا، اور یہ کہ وہ لازماً سموتات کی روش پر قائم رہیں گے، خواہ وہ یہ محسوس کریں کہ دوسروں کو ان پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ سموتات کی اصطلاح سے غیر معمولی نظم کا جو نقشہ ذہنوں میں ابھرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک اسلامی انقلابی جماعت کے ارکان بلا سوچے سمجھے اور اپنے ذہن اور عقل و فہم کی صلاحیتوں کو بالا طاق رکھ کر امیر کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ ان کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ جس بات کو حق سمجھتے ہوں اس کا برملا اظہار کریں، اور عمراء کے طرز عمل یا حکمت عملی میں کوئی غلط شے دیکھیں تو اپنی زبانوں پر تالے ڈال کر نہ بیٹھے رہیں۔ چنانچہ بیعت کے الفاظ میں ہے کہ ان نقول بالحق اینما کنا، ہم سچ کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ بیعت کی بنیاد پر تنظیم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آخری فیصلے کا اختیار ایک فرد کے پاس ہوگا، یعنی تمام بحث و تمہید اور گفتگو اور مشاورت ہو جانے کے بعد جب فیصلے کا وقت آئے گا تو یہ فیصلہ ووٹوں کی گنتی سے نہیں بلکہ امیر کی مرضی سے ہوگا۔ تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے بیعت کے جو الفاظ اختیار کیے گئے ہیں اس کے تین حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ایک شخص شعوری طور پر یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، پھر وہ اللہ سے اپنے تمام سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور مستقبل میں گناہوں سے اجتناب کا پختہ وعدہ کرتا ہے۔ دوسرے حصے میں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دے گا جو اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ کہ وہ اس راستے میں مقدور بھر جد و جہد کرے گا، اپنے مال سے بھی اور جان سے بھی، تاکہ اس کے دین کو قائم کر سکے۔ تیسرے حصے میں وہ تنظیم اسلامی کے امیر کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کے تمام احکامات کو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا، بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ آخری شک یعنی اطاعت فی المعروف ہوگی نہ کہ مطلق وہ اضافہ ہے جو ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے الفاظ میں کیا ہے۔ بیعت کی تاکیدی اہمیت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مم ماتا ولیس فی عنقہ بیعت ماتا میتتا جاہلیہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہ تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی ایسا شخص حقیقی معنوں میں ایک مسلمان کی موت نہیں مرا۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی لاحق ہے کہ اگر ہم کسی متقی شخص کے ساتھ اپنے آپ کو بیعت ارشاد کے ذریعے وابستہ کر لیں تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ مذکورہ حدیث میں بیعت سے مراد وہ بیعت ہے جو امت کی مجموعی حیثیت سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کی صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ کم سے کم شرائط پورے کرنے والی اسلامی ریاست یا نظام خلافت قائم ہو، تو خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین سے کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اور اگر ایسا نہیں تو مسلمانوں پر ایسی رعایت اور ایسا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش فرض ہو جاتی ہے، اور اس جد و جہد کے لیے جو حزب اللہ قائم ہوگی اس کے امیر سے بیعت کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ نظام خلافت آسانی سے قائم نہ ہو جانے والی شے تو نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں جان جد و جہد کرنا پڑے گی اور بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑیں گی، اپنا وقت، صلاحیتیں اور وسائل کھپانے پڑیں گے۔ دنیا میں کوئی بھی بڑا کام اجتماعی جد و جہد کے بغیر نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اگر اسلامی ریاست قائم نہیں ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے قائم کرنے کے لیے کوشش کریں، اور یہ کوشش ایک مضبوط اور منظم جماعت ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے، نہ کہ انفرادی طور پر۔ اور ایک منظم اور مضبوط جماعت صرف بیعت ہی کے اصول کو اختیار کر کے وجود میں لائی جا سکتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی ایسی صورت ہے جس میں ایک مسلمان کو بیعت کے بغیر زندگی گزارنے کی اجازت ہے، یعنی فتنے اور فساد کی وہ کیفیت جس میں کسی کا ہوش نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، ایسے میں کس کا ساتھ دینا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ فتنہ و فساد کے عہد میں رہ رہے ہیں اور اس لیے بیعت سے مستثنا ہے، تو جان لیجیے ایسی حالت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مہذب معاشرے میں رہیں، بلکہ ضروری ہے کہ آپ ہر شے کو چھوڑ کر کسی جنگل میں جا بسیں۔ لیکن اگر آپ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، شہری زندگی اور ٹیکنالوجی کے تمام فوائد اور سہولتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ فتنہ و فساد کی وجہ سے آپ کو بیعت سے استثناء مل گیا ہے، تو یہ خیال محض خود فریبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم حق کو اختیار کریں، خواہ وہ کسی جگہ سے ملے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمان جئیں مسلمان مریں، اور توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہوں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ تنظیم اسلامی کا عہد الرفاقہ، یعنی تنظیم اسلامی میں شامل ہونے کی بیعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ توبۃ نصوحا۔ یہ اس کا پہلا حصہ مکمل ہوا جس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے، انی اعاہد اللہ علی ان احجر کلما یکرہہ و اجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی و انفق مالی و ابذل نفسی لاقامت دینہ و اعلاء کلمتہ۔ یہاں دوسرا حصہ ختم ہوا، اور پھر تیسرا حصہ ہے، ولی اجل ذالک ابایع الحافظ عاکف سعید امیر التنظیم الاسلامی استعین اللہ ربی و استقدروہ علی الاستقامت علی الدین و ایفاء ھذا العہد۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آج تک کے تمام گناہوں کی معافی کا خواست گار ہوں، اور آئندہ کے لیے خلوص دل کے ساتھ اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ دوسرا حصہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دوں گا جو اسے ناپسند ہیں، اور اس کی راہ میں مقدور بر جہاد کروں گا، اور اس کے دین کی اقامت اور اس کے کلمہ کی سربلندی کے لیے اپنا مال بھی صرف کروں گا اور جان بھی کھپاؤں گا۔ تیسرا حصہ، اور اس مقصد کی خاطر میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید سے بیعت کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے مدد اور توفیق کا طالب ہوں کہ وہ مجھے دین پر استقامت اور اس عہد کو پورا کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔